الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو, ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں. دینی تعلیمات کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تصویر ہو, ہم نے انسان کو عمدہ تقویم پر پیدا فرمایا ہے, اور ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے. وحملناہم فی البر والبحر, اسے خشکی اور تری میں ہم چلائے پھرتے ہیں. ورزقناہم من الطیبات, ہم نے اسے بہت پاکیزہ رزق بخشا ہے. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق جو ہم نے تخلیق فرمائی ہے اس پر اس انسان کو فضیلت عطا فرمائی. اس آیت میں بیان کردہ تکریم انسانیت کی عمدہ تصویر ہو انسان. اچھا انسان بنانے کے لیے افراد کا تزکیہ, کردار سازی, ایمان اور اخلاق کی آبیاری, قول و فعل کے تضاد کا قلع قمع, اور صالح افراد کی بنیاد پر صالح معاشرے کی تعمیر, سوائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ماڈل بنائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیے ممکن نہیں. جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ سادہ الفاظ میں وہ آپ تک پہنچے, اور آپ اسے نہ صرف یہ کہ خود ذہنوں میں جگہ دیں بلکہ جتنی بات یاد رہے گھروں میں بھی جا کے اس کا ذکر فرمائیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں یہ بات یقین کے درجے میں سمجھائی گئی ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اور ماڈل کردار کے حامل عظیم ترین انسانوں کو اپنے لیے اچھا ماڈل سمجھا جائے، ان کے پیغام کو زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کے ساتھ مانتے ہوئے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ ایک ایک لفظ آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اور پھر یہ تسلیم کرایا کہ کامل ترین انسان جس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے آنے والوں کی فلاح اور کامرانی کا ذریعہ ہیں، وہ ذات کریم سیدنا و حبیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے اسوہ حسنہ کو محفوظ کرا کے یہ ورثہ آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بنا دیا ہے۔ امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات طیبہ کے تمام تر پہلو محفوظ صورت میں اس امت کے پاس موجود ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کرسچینٹی جن کی فالوور ہے، خود عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف 84 ایام محفوظ ہیں۔ اور یہاں امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو اتنا بھی معلوم ہے کہ حضور کے داڑھی میں بال کتنے سفید ہیں۔ الحمدللہ، آپ بحیثیت تاجر، آپ بحیثیت قائد، آپ بحیثیت والد، آپ بحیثیت شوہر، آپ بحیثیت حکمران ریاست، جتنے پہلو بھی آپ شمار کرتے چلے جائیں، الحمدللہ طلب والوں کے لیے حضور کی سیرت میں رہنمائی یقیناً موجود ہے۔ اس ورثے میں سے چند ارشادات میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلی بات، جیسے تکریم انسانیت اور احترام انسانیت کا سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ نے حکم دیا اور ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسی طرح خاص طور پر مومن کی حرمت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے الگ سے ارشاد فرمایا ہے۔ کسی انسان کا قتل جیسے جرم ہے، بلکہ کسی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کا ناحق قتل، پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، اسی طرح مومن کا قتل، حضور نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مؤمن، ساری دنیا پر زوال آ جائے، ایک مومن کا قتل اس سے بھی بڑا جرم، اس سے بھی بڑی زیادتی۔ اور مومن کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور آپ نے کعبہ کی طرف نگاہ اٹھائی، کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ تعجب کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر فرمایا اے کعبہ ما اطیبک، تو کس قدر پاکیزہ ہے، واطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک تیرے ہاں آنے کے لیے طلبگار ہے، واعظم حرمتک، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن تیری تمام حرمتوں کے مقابلے میں ایک مومن کی حرمت تیری ساری حرمتوں سے زیادہ عظیم ہے. ان اللہ تعالی جعلک حراما, بے شک اللہ تعالی نے تجھے قابل احترام بنایا ہے. وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه, اور دوسری طرف مومن اس کا حال یہ ہے کہ اس کا مال اور اس کا خون اور اس کی ناموس کو اللہ نے قابل احترام بنایا. وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا, اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ذرا سی بھی بدگمانی ہم کریں. بدگمانی یہ اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اسْمٌ, گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, مومن کے بارے میں ذرا سی بھی بدگمانی کریں اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. دوسری بات, کسی کو مالی برتری یا مالی کمی کی بنیاد پر برتر یا حقیر نہ سمجھیں. یہ ہمارے ہاں جو کمی کمین کا تصور ہے اور ماتحتوں کے بارے میں حقارت کا جو ایک احساس ہے, ہمارے دین نے اسے روکا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا, رب اشعث اغبرا, کئی بکھرے ہوئے بالوں والے, اغبرا غبار آلود چہروں والے, زی تمرائنے پرانی دو چادروں والے, ایک نیچے باندھی ایک اوپر اوڑی ہوئی ہے, مصفح عن ابواب الناس, لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے, اگر کسی کے دروازے پہ آ جائیں تو لوگ حقارت سے دھکے دے کے انہیں نکال دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیں. اس لیے لوگوں کو صورت سے اور شکل سے دیکھ کر آپ ان کے لیے حقارت اور برتری کا احساس دل میں نہ لائیں. بہت سے عمدہ لباس ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر انسان نہیں ہوتا, اور بہت سے بڑے عمدہ لباس ہو, بڑے کمزور لباس ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر موجود انسان بڑا انسان. حضرت سالم بن سعد ساعدی, یہ بات میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, حضرت سالم بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ کے سامنے سے ایک شخص گزرا, آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے. عرض کیا گیا, حضور یہ معاشرے کے معزز لوگوں میں سے ہے, نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے, سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے. یہ سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات خاموش ہو گئے. پھر ایک اور صاحب گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے, تو عرض کیا گیا, یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین, یہ تو مسلمانوں کا ایک فقیر آدمی ہے, درویش آدمی ہے, اگر کسی کے ہاں پیغام شادی کا بھیجے تو قبول نہ کیا جائے, سفارش کرے تو اس کی بات کو وزن نہ دے. تو فقال رسول اللہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا, اس جیسوں سے زمین بھر بھی دی جائے پھر بھی یہ ان سے افضل ہے, کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے اور اس کے ایمان کی سطح بہت بلند ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, شکل و صورت سے یا لباس سے یا ظاہری بود و باش سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم نہ کریں کہ جو حقیقت کے برعکس ہو. حضرت حارثہ بن وہب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، الا ادلکم علی اہل الجنہ، میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں. سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے دراصل لوگوں کی توجہ چاہتے تاکہ لوگ پوری طرح سے اس بات کو سمجھیں اور سنیں. کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کل ضعیف، ہر وہ شخص جو معاملے اور برتاؤ میں سخت نہ ہو، معاملے اور برتاؤ میں سخت نہ ہو، متضعف بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو کہ لوگ بھی اسے کمزور سمجھیں لیکن اس کا اندرونی حال یہ ہو کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ پر قسم ڈالے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. واہل النار، اور میں تمہیں بتاؤں کہ جہنمی کون ہے، کل جواز، ہر جائز اور ناجائز کا امتیاز کیے بغیر دولت اکٹھی کرنے کی دوڑ میں بھاگنے والا، مال جمع کر کے رکھنے والا، اور کوئی امتیاز نہیں کہ جائز ذرائع سے آ رہا یا ناجائز ذرائع سے آ رہا. عتل سخت مزاج، مستکبر مغرور، بخاری کی حدیث، بلکہ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب جہنم کا ذکر ہو رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ ارشادات صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم ان کو سن کر اوپر سے ہی گزار دیں، یہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، یہ تو رہنمائی ابدی ہے امت کے لیے، انسانیت کے لیے. اہل النار کل جعزری، جہنمی یہ کون ہے؟ سخت طبیعت، ہر وقت تناؤ کا مزاج، ہر وقت تناؤ کا مزاج. جواز، موٹے بدن کے ساتھ اترا کر چلنے والا، غرور کے ساتھ. مستکبر مغرور اور متکبر. جماع، ہر وقت خوب مال سمیٹنے کی فکر میں مبتلا، جائز اور ناجائز کا امتیاز کیے بغیر. مناع، خوب روک کر رکھنے والا، ضرورت مندوں پر اور اپنی ضرورتوں پر بھی خرچ نہ کرنے والا بخیل. واہل الجنتی الضعفاء المغلوبون، اور جنت والے کون ہیں؟ لوگوں کے ساتھ انکساری کا رویہ رکھنے والے، اور اسی وجہ سے یعنی انہیں کمزور سمجھ کر لوگ دباتے ہوں، یہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے رویوں میں نرمی لانا ہے کیونکہ یہ اہل جنت کی نشانی ہے. یعنی انسانوں کی تکریم اس طرح سے کرنی ہے کہ اپنا تکبر اور غرور اس کے نشے میں مبتلا نہ ہو بلکہ مزاج میں نرمی لائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ثلاثن، تین باتیں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس بندے کے اندر یہ تین باتیں موجود ہوں گی، نشر اللہ علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے. تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ موجود ہوں گی اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے. وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ابھی سب کا پروگرام جنت میں جانے کا ہے یا نہیں؟ تو بھئی یہ باتیں اپنے اندر پیدا کریں. نمبر ایک، رفقم بالضعیف، اپنے سے کمزور کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے والا. اپنے سے سینئر کو تو سب سلام کرتے ہیں، کون کرتا ہے اپنے سے سینئر کے ساتھ اکڑ پھوک؟ نہیں کرتا.
سینئر کو تو سب سلام، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کرنا اور جالی مسکراہٹ کے ساتھ رخصت کرنا، یہ یقیناً سینئر کے ساتھ. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اور میں عرض کروں انسان اپنے اخلاق اور رویوں کے حوالے سے اپنے سینئر کے ساتھ برتاؤ میں نہیں پہچانا جاتا، انسان کے اخلاق پہچانے جاتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے کیا کر رہا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور میں آپ کی گھریلو کام اور جو باہر کے کام ان کا ذمہ دار تھا، لیکن پورے 10 سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی حضور نے مجھے نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور تو نے یہ کیوں نہیں کیا ہے. اور فرمایا برتن کسی سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو مت ڈانٹو، یہ کہو کہ اللہ کو ایسے ہی ہونا منظور تھا، ہو گیا ہے بس ختم. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ میں معاف کروں؟ فرمایا کم از کم 70 مرتبہ تو دن میں معاف کرو. صحابی اپنے ماتحت کو مار رہے ہیں اور حضور پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاموش کھڑے ہیں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو حضور پیچھے کھڑے ہیں. حضور نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اس کو اتنا مارو جتنا کل تم اللہ کے ہاں مار سہ سکو. یہ ہے تعلیم ہمارے دین کی. رفقکم بالضعیف، اپنے سے کمزور کے ساتھ نرم برتاؤ. والشفقت علی الوالدین، والدین سے مہربانی کا معاملہ. والاحسان الی المملوک، ماتحت ملازمین سے اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، ان پر مہربانی کرنا. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے سے مالی لحاظ سے کمزور افراد کو بھی انسان سمجھنا ہے اور ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، چونکہ یہ ہے تکریم انسانیت. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے یہ ارشاد سنا، آپ نے فرمایا ابغونی الضعفاء یا بالضعفاء، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو. یعنی اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو پھر تمہیں کمزوروں کے ساتھ شفقت کرنی ہوگی. فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اس لیے کہ ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہاری نصرت کرتے ہیں اور تمہیں رزق عطا کرتے ہیں. ایک صحابی نے آگے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم 2 بھائی ہیں، میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں مسلسل، اور یہ جو میرا بھائی ہے بڑا خرچیلا ہے، یہ کچھ کرتا ورتا نہیں، بس مسجد میں نماز پڑھ لی، اللہ اللہ کر لیا، قرآن پاک پڑھ لیا، گھر میں آ جاتا ہے، میں اس سے بڑا تنگ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کمزور کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا فرما رہے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق، اللہ اکبر. والد کے بارے میں ایک بیٹے نے جا کے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا. راستے میں وہ ذہن میں کچھ اشعار سوچتے چلے آ رہے ہیں، والد سوچتے چلے آ رہے ہیں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبریل امین حضور کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا والد سے مسئلہ جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ پوچھنے سے پہلے اس سے یہ پوچھو کہ تم شعر کون سے کہہ رہے تھے. وہ جب آئے تو حضور نے فرمایا ذرا مجھے وہ اشعار سناؤ جو راستے میں تم سوچتے آ رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کسی سے کہے ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ شعر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تجھے پالا پوسا، گرمیوں میں میں تیری ٹھنڈک کا خیال کرتا تھا، سردیوں میں
میں سردی میں خود لیٹ جاتا تیرے لیے گرمی مہیا کرتا، میں رزق مہیا کرتا رہا تیری باتیں سنتا رہا، آج تیرے جب تو سیانہ ہوا ہے تو تیرے پاس میرے لیے بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ یہ جو تو رزق کماتا ہے اس میں میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ اشعار جب انہوں نے سنائے تو اللہ کے حبیب نے ان کا ہاتھ پکڑا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور والد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی نیکی ہے، روزہ رکھنا ہی نیکی ہے، حج کرنا ہی نیکی ہے، اور اس میں جو آگے بڑھ گیا ہے وہ باقیوں کو انسان نہیں سمجھ رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ ایک قافلے میں گئے، واپس جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا جو فلاں صحابی ہے، نام لے کر کہا، یہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ جب قافلہ رکتا تھا یہ اونٹ سے نیچے اتر کر فوراً نفل شروع کر دیتا تھا، عبادت میں مشغول رہتا تھا جب تک قافلہ نہیں چلتا تھا، یہ مسلسل عبادت کرتا رہتا تھا، اور جب اونٹ چل پڑتے اور قافلے کے ساتھ یہ چل پڑتا تو اونٹ پر بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، جب قافلہ رکتا تھا یہ تو نفل شروع کر دیتا تھا، اس کے اونٹ سے پالان کون اتارتا تھا؟ یا رسول اللہ، وہ تو ہم اتارتے تھے۔ اس کے اونٹ کو پانی کون پلاتا تھا؟ چارہ کون ڈالتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا پھر اجر میں اس سے تم بڑھ گئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے عبادت کی ہے، تم نے کسی اور کی خدمت کی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم مصائب اور دشواریوں کے آنے پر ان سے نکلنے کی کوشش تو ضرور کریں، لیکن بے صبری اور ڈپریشن اور رونے پیٹنے سے بچیں۔ حضور نے فرمایا اذا احب اللہ قوما، جب اللہ تعالی کو کسی قوم پر پیار آتا ہے تو بعض دفعہ ابتلاہم، ان کو آزماتے ہیں، یہ میری محبت میں کس قدر آگے بڑھا ہوا ہے۔ فمن صبر فلہ الصبر، جو کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ ومن جزع فلہ الجزع، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ پھر روتا پیٹتا ہی رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ، تلخ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ان سے نکلنے کی راہ تلاش کرنا، یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اگر بندہ مسلسل کہے میں مر گیا مر گیا مر گیا، میرا ککھ نہیں رہا ککھ نہیں رہا، اللہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، تو پھر باری گیا اسے حال سے۔ اور اگر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت کچھ دیا ہے، بہت عطا کیا ہے، تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، مجھے تو نے آنکھیں دی ہیں، یہ تیرا کم کرم ہے، مجھے تو نے پاؤں دیے ہیں جن سے میں چل رہا ہوں، یہ تیرا کم کرم ہے۔ وہ شیخ سعدی کی بات آپ نے سنی ہوئی ہے نا، کہ دھوپ میں ننگے پاؤں جب باہر نکلے مسجد سے، جوتا نہیں مل رہا تھا، تو کہنے لگے یا اللہ تیرے صدقے جاواں، دھوپ بھی بارے، نیچے کنکر ہیں، پاؤں میں چبھ رہے ہیں، سخت گرمی ہے، پاؤں جل رہے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پاؤں تو عطا کیے۔ صبر اور شکر کا مزاج بنائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے تکلیفیں نقصان دہ نہیں ہیں۔ ما یصیب المسلم من نصب، یہ بشارت ہے میرے اور آپ سب کے لیے،
حضور نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، تھکاوٹ ناجائز کاموں سے نہیں، جو اس کے ضرورت کے کام ہیں ان کے لیے جب نکلتا ہے اور تھک جاتا ہے، تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا وصب یا کوئی بیماری پہنچتی ہے، ولا ہم یا فکر و پریشانی پہنچتی ہے، ولا حزن یا رنج اور ملال پہنچتا ہے، ولا اذن یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ولا غم یا وہ غم سے دوچار ہوتا ہے، حتی الشوکہ یشاکہا یہاں تک کہ وہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے اس پر جو اس کو درد کی ٹیس محسوس ہوتی ہے، کفر اللہ بہا من خطایا ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور دوسری روایت میں ہے یرفعہ اللہ بہا یوم القیامہ، اس تکلیف کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو درجات کی بلندی عطا فرمائیں گے. مومن کا عجیب حال ہے، مومن ہر حال ہر طرح کے حالات میں اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑتا رہے. حضور نے فرمایا عجبن لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا لیس ذالک الا للمومن، اور یہ چیز سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور کسی کے لیے نہیں، یہ صرف مومن کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اصابت ہو سرا شکرا، اگر اس کو خوشی پہنچے اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر تکلیف پہنچی اور صبر کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، تکلیف میں بھی بہتری اور خیر میں بھی بہتری. لیکن شرط یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرنے والا ہو، اور تکلیف میں ہو تو صبر کرنے والا. بلکہ ایک بڑی بات کسی بزرگ نے کہی، بڑی بات کسی بزرگ نے کہی، وہ دو بزرگ ملے آپس میں، ان کو سناؤ کیسی گزر رہی ہے. ان کا حضرت مل جائے تو کھا کر شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں. فرمایا یہ تو ہماری بستی کے کتے بھی کر رہے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. حضرت پھر کیا کریں؟ فرمایا نہ ملے تو اللہ سے طلب کرو، اور مل جائے تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو. یہ صبر کا اعلی درجہ ہے. صبر کا اعلی درجہ یہ ہے کہ وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو میسر کی ہے وہ ان میں بانٹیں جن تک نہیں پہنچی. علم جن کو نہیں ملا ان میں علم بانٹیں، صاحبان علم. جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت بانٹے، جن کو اللہ نے صحت دی ہے جائز طریقے سے وہ صحت لوگوں میں تقسیم کریں، ان کی خدمت کر کے. اللہ تکالیف میں یہ اس بات کو بھی خدا را اپنے ذہن میں جگہ دینا جو میں اب آپ کو عرض کر رہا ہوں. تکالیف میں اللہ کی شکایت لوگوں سے کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اذ ابتلیت عبدی المؤمن، جب میں کسی اپنے مومن بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں، بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ولم یشکنی الی عوادہ، عواد عیادت کرنے کے لیے آنے والے، ان سے میری شکایت نہیں کرتا، ان سے میری شکایت نہیں کرتا. میں حیران ہوں کہ اللہ کی شکایت اس کی مخلوق کے سامنے کرنا یہ کتنی ناقدری ہے، اور سینئر کی شکایت کسی جونیئر سے کرنا یہ تو عجیب بات ہے. اللہ کی شکایت انسانوں کے سامنے کرنا جن کے بس میں کچھ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، جب میں اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے کے لیے آنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، اطلقتہ من اساری،
میں اسے اپنی قید سے رہا کر دیتا ہوں.
ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه, پھر اس کی اوورہالنگ کس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کو اس کے پہلے گوشت سے بہتر گوشت, ودما خيرا من دمه, اور پہلے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں. ثم يستأنف العمل, اور پھر وہ نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کر دیتا ہے. صحت بخش دے اللہ. کسی اگلی بات بھی ذرا غور سے سنیے, کسی مسلمان کو تکلیف یا صدمے میں دیکھ کر اس کو تسلی دینا یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. لوگوں کی تکلیفوں پر خوش نہ ہوں, خوش نہ ہوں, ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھائیں, بلکہ ان کے لیے اللہ سے مانگیں. اور میں آپ کو یہ بات شرطی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اپنے لیے مانگنے کی بجائے کسی اور کے لیے مانگنا شروع کر دیں, اس کو ملے نہ ملے آپ کو ضرور ملے گی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب کسی کی غیر موجودگی میں مسلمان کسی اور کے لیے مانگتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں, اور ساتھ ہی فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ اوروں کے لیے جو مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا کر. تو میری دعا تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, فرشتوں کی تو ضرور قبول ہوتی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کسی ایسی زبان سے اپنے لیے دعا کرواؤ جو بالکل گناہوں سے پاک ہو, تو گناہوں سے پاک زبان تو فرشتوں کی ہو سکتی ہے. اوروں کے لیے خیر مانگیں, لیکن ہم خیر اوروں کے لیے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ دعا کر رہا تھا, خوب دعا کر رہا تھا, کرتا جا رہا تھا, آواز آئی, اللہ کی طرف سے نہیں ویسے آواز آئی کہ جتنا تو مانگ رہا ہے ہم تجھے ضرور دیں گے, لیکن اس سے ڈبل تیرے رشتہ داروں کو دیں گے. آواز آ گئی, جتنا تو مانگ رہا ہے تجھے ضرور دیں گے لیکن اس سے ڈبل تیرے رشتہ داروں کو دیں گے. اب سوچی پہ گئے, سوچی پہ گئے بےچارا. بالآخر سوچتے سوچتے کہنے لگا یا اللہ میری ایک اکھ کٹ لے تاکہ رشتہ دار نہیں تو نہیں جانے. لوگوں کی تکلیفوں پر خوش نہ ہوں بلکہ ان کے لیے خیر مانگے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من عذاب مصابا فلہ مثل اجرہ, جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے, اللہ تعالی کے ہاں سے اسے مصیبت زدہ کی طرح ثواب ملتا ہے. جتنا اس کو مل رہا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے. حضرت محمد ابن عمرو ابن حزم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ, جو کسی مصیبت کے وقت اپنے بھائی کا حوصلہ بڑھاتا ہے, تعزیت کرتا ہے, اس کے دکھ میں اور غم میں اس کے ساتھ اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس عطا فرمائے. تیمارداری کرنے کا بڑا اجر ہے. حضور نے فرمایا جو شخص صبح تیمارداری کرنے جاتا ہے شام تک, اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ کو حضور کی بات پر یقین تھا, لہذا جب سردیاں ہوتی تو دو رات کو تیمارداری کرنے کے لیے جاتے تاکہ دیر تک دعا جاری رہے, اور گرمیاں ہوتی تو دن کو جاتے تاکہ دیر تک دعا جاتے. لیکن میری بات سنیے, تعزیت کریں, حوصلہ ہمت بڑھائیں, لیکن تعزیت کو ان تکلفات کے ساتھ وابستہ نہ کریں جن کی وجہ سے تعزیت الٹا مصیبت بن جائے. مثلا کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے, لوگ ان کے لیے تعزیت کرنے جائیں تو یہ نہ چاہیں کہ انہیں اسپیشل کھانے کھلائے جائیں. پیو مر گیا, چولوں کی پلیٹ ہی نہیں کھوائی, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا سوچ ہے. صحابہ اپنے گھروں سے کھانے پکا کر لایا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو پریشانی نہ ہو. ہمارے ہاں گاؤں میں کسی کی بکری مر جائے تو افسوس کرنے والوں کے لیے گائے ذبح کرنی پڑتی ہے پوری, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس رواج کو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تیمارداری اچھی بات ہے لیکن تکلفات چائے اور دوسری ساری چیزیں ان تکلفات سے گریز کرنا ہے. اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے, بس یہ میں چاہوں گا اسے دل میں جگہ دیجئے, ہم سب جگہ دیں. ہمیں تعلیم کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش نہ ہوں بلکہ اس سے افسوس کا اظہار کریں. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قتل مؤمنن, جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اور مومن قتل ہو جاتا ہے یا کسی حادثے میں شہید ہو جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, فغتبت بقتله, اور کوئی آدمی یا کچھ لوگ اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, اللہ نہ ان کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. تو یہ سوشل میڈیا پر جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ یہ جو جہاز میں لوگ کریش ہونے, جہاز کے کریش ہونے کے بعد لوگ شہید ہو گئے مسلمان, ان کے بارے میں کیا کیا تبصرے کر رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کے قتل پر خوشی کا اظہار کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے. اس لیے مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں بلکہ اس پر تعزیت کا اظہار کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, اس کے اعزہ کا حوصلہ بڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ تعلیمات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.